Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi t-tayyibin t-tahirin. Ve la'nu daim ala a'daihim min yevmi adavetihim ila yevmiddin. Brother, ki meşhure ki mutabik خلاصہ سوریہ کے مسئلے کے بارے میں چند جملہ عرض کرتے ہیں. خلاصہ سوریہ کے مسئلے سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اصل میں اسلام میں جہاد سے مربوط مسئلہ ہے. کافی حد تک اسلام میں جہاد قرار دیا گیا کیونکہ لازمہ یہ زندگی یہی ہے کہ مبارزہ بین حق و باطل ہوتا ہے. موسیٰ و فرعون کیا ہے؟ ہاں جی والے موسیٰ و فرعون شبیر و یزید ان دو قوت از ازل آمد پدید. حق و باطل کی جنگ اور اس کے بعد پائنتر درجات اسلام میں دین کے لیے جنگ کرنا پیغام دین پہنچانے کے لیے. اور اسی طرح سے فرماتا ہے قرآن میں لولا دفع الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. اگر خدا کچھ لوگوں کو کچھ اور لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرے تو عبادت گاہیں نابود ہو جائیں گی، دین نابود ہو جائے گا. ایک یہ کہ دین کی طرف بلانے کے لیے، دوسرا دین کو بچانے کے لیے، تیسرا انسانوں کے لیے. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین، خدا کے لیے اور مظلوموں کے لیے کیوں تم قیام نہیں کرتے ہو؟ جہاں بھی گروہ پر ظلم ہوتا ہے وہاں پر اگر آپ کے بس میں ہے، امکان میں ہے، تو ان کی مدد کرنا واجب ہوتا ہے. نزدیک ترین لوگوں پر پہلا واجب، پھر قدم بہ قدم دور تر لوگوں پر واجب ہوتا ہے مظلومین سے دفاع کرنا، چاہے یہ مظلومین مسلمان ہو چاہے مظلومین مسلمان نہ. مستضعفین جو کہا مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. اور اسی طرح سے جہاد ہوتی ہے حکومت اسلام کے خلاف، بغاوت کرنے والوں کے خلاف. جمل و صفین نہروان کی جنگ اور جہاد اسی لیے تھا. اور اسی طرح سے جہاد ہوتی ہے اسلام معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے، امر معروف کے لیے. کربلا کی جہاد امر معروف کے لیے ہے. تو یہ اسلام میں جہاد ہے، مبارزہ ہے، حق و باطل کی جنگ ہمیشہ ہے. حق کو ماننا، باطل کو ٹھکرانا، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ غیر اللہ باقی معبودوں کو ٹھکرانا ہے، ٹھکرانے کی ضرورت ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ خدا کی عبادت کرو، خدا کی اطاعت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. سرکش طاقتوں سے، جو خدا کے سامنے سرکش ہو، ان سے دوری اختیار کرو، اجتناب کرو. ان کو اپنے اوپر حکومت کرنا نہ دو. یہ اسلامی نقطہ نگاہ سے پیغمبر کے زمانے سے، بلکہ انبیاء الہی کے زمانے سے اب تک رائج ہے. اس پر خدا والے عمل کرتے ہیں، اور اگرچہ ان کی تعداد کم ہے. اس کے بعد انقلاب اسلامی ایران جو عمل میں آیا، اس کا ہدف بھی اسلام معاشرے میں نافذ کرنا تھا، وہی کربلائی ہدف، اسلام معاشرے میں نافذ کرنا، احکام اسلام ملک میں نافذ کرنا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. عالمی طاقتوں کے ساتھ ٹکرانا بھی قرآن کی وجہ سے ہے کہ فرمایا لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، کافر مسلمانوں کے گردنوں پر مسلط نہیں ہونا چاہیے. اور واعد لهم ما استطعتم من قوه، اور جتنی طاقت تیار کر سکتے ہو طاقت تیار کرو. ومن رباط الخیل ترہیبون به عدو اللہ وعدوکم، تاکہ خدا کے دشمنوں کو بھی ڈرا سکو، اپنے دشمنوں کو بھی ڈرا سکو. خود مغرب والے بھی ایٹمی بم کے بارے میں ان کا یہی منطق ہے، ایٹمی بم مارنے کے لیے نہیں بناتے بلکہ ڈرانے کے لیے بناتے، لیکن جیسے ہی جنگ کو شروع ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ہم ایٹمی بم ماریں گے. خود امریکہ نے ایران کو ڈرایا کئی دفعہ، یا ڈرانے کی کوشش کی کہ ہم ایٹم بم استعمال کر سکتے. ابھی اسرائیل کے پاس بھی 300 ایٹم بم ہے. یہ 300 ایٹم بم بہت پہلے کی کسی عرب شخصیت کی تقریر میں کہہ رہا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، لبنانی شخصیت کی. تو یہ اب ایران مدد کرتا، ایران نے کہا تھا ہم اپنے انقلاب کو باہر صادر کریں گے. باہر صادر کرنا یا برآمد کرنا، اس کی کامیابی انقلاب کو کامیاب بنائیں گے، خود بخود باہر کے لوگ اس کو اپنے لیے اسوہ قرار دیں گے. تو انقلاب ایران کا اثر باہر ہو گیا، کم از کم شیعہ معاشرے پر زیادہ اثر ہوا، باقی مسلمانوں پر بلکہ عام انسانوں پر بھی اثر ہوا انقلاب ایران کا اثر، جو مسلمان بھی نہیں تھے. لیکن شدت و ضعف میں فرق ہے، شیعوں پر سب سے زیادہ اثر ہوا. ابھی شیعہ علاقے چاہے کیا نام ہے لبنان ہو، چاہے عراق ہو، چاہے یمن ہو، اعتقادی طور پر شیعہ ہے وہ، جہاں بھی شیعہ ہو ان پر اثر زیادہ ہوا. اسی لیے مصر کے حکمران اور اردن کے حکمران وغیرہ کہہ رہے تھے ہر شیعہ ایران کے سپاہی ہے. اصل میں تفکر ایک ہے نا، سرچشمہ ایک ہے. اب ایران کے ساتھ دینے والے اور دوسروں کے ساتھ دینے والوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایران جن کے مدد کرتا ہے وہ اپنے مقصد کے لیے مدد نہیں کرتا ہے بلکہ ان کے مقصد کے لیے مدد کرتا ہے، جب تو وہ چاہیں گے مدد کرتا ہے. یا یمن میں یمنیوں کے مقصد ہے، سوریہ میں سوریہ کا مقصد ہے، لبنان میں حزب اللہ کا مقصد ہے اسرائیل سے اپنا آپ کو بچانا، عراق میں صدام کے ہاتھ سے نجات پانا، پھر بعد میں امریکہ کے استعمار سے نجات حاصل کرنا عراقیوں کا ہدف تھا. تو خود ہدف دیتا نہیں جیسے سعودی عرب کرتا ہے یا دبئی کیا نام ہے یا عرب کے دوسرے ممالک کے، تو ہمارا یہ ہدف ہے تم اس ہدف کے پیچھے جاؤ. یہ امریکہ والے اپنے ہدف کے پیچھے پٹھوں کو بھیجتا ہے. یہاں پر کیا ہے، ہدف ان قوموں کے ہے لیکن مشترک ہدف ہے اسلام، وہ بھی ہدف اسلام ہے صرف، اسلام کا حکم ہے. اسی بنا پر مقاومت در حقیقت اسلام کا مشترکہ اہداف ہے، اس میں ان کو مدد کرتا ہے. اور ظاہر مقاومت میں خوف خدا ہے، غیر خدا کا خوف نہیں ہونا. مقاومت میں دو عنصر ہے، خدا کا خوف ہے، غیر خدا کا خوف نہیں ہے. توحید در خوف خدا، خوف کے لحاظ سے موحد ہے. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے. اور اسی لیے مقاومت میں رہبر معظم نے فرمایا نا، یہ منطق مقاومت کو نہیں سمجھتے ہیں، ناکام ہوا کامیاب ہوا. یہ مقاومت خدا کے لیے کام کرتا ہے، شکست معنی ہی نہیں رکھتا ہے. ایک مومن کے منطق میں ہدف میں شکست نہیں ہے، کیونکہ ہدف خدا ہے، اطاعت خدا ہے. احد الحسنین جیسا قرآن میں کہتا ہے، یا شہادت اور یا دشمن پر کامیابی. کامیاب ہو جائے گی ٹھیک، شہید ہو جائے گی ٹھیک، دونوں مقصد کے مطابق. احد الحسنین، دو نیکیوں میں سے ایک نیکی ضرور حاصل کریں گے. انقلاب ایران میں جنگ صدام کے ساتھ جنگ میں یہ نعرہ ہوتا تھا، یا شہادت یا زیارت، یا حسین کی زیارت کے لیے پہنچ جائیں گے فاتح ہو کر یا شہید ہو جائیں گے. خلاصہ یہ تو ظاہر اس وقت کے تقاضا ہے، عراق کے ساتھ جنگ کے تقاضا ہے کہ زیارت ہدف ہو، ورنہ ہدف کیا ہے؟ یا شہادت ہے یا کامیابی ہے، اور زیارت بھی ظاہر کامیابی کے ایک نمایاں مثال تھی. خلاصہ شکست ایک خدا والے کے ہاں معنی ہی نہیں رکھتا. ابھی سوریہ کا مسئلہ ہوا، حزب اللہ کا مسئلہ ہوا، فلسطین کا مسئلہ ہوا، ایک جس نے خدا کے لیے کام کیا ہو وہ شکست کا احساس، تکلیف ہوگی لیکن شکست کا احساس نہیں ہوگا. رہبر معظم کا ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ امام خمینی جب آئے تھے وہاں، میرے خیال میں غالباً اسی مناسبت سے کہا تھا کہ امام جب وہاں سے آئے، پیرس سے آئے تہران، تو خبر نگار نے پوچھا آپ کے کیا جذبات ہے، کیا احساسات ہیں؟ تو امام نے کہا کچھ بھی نہیں. تو لوگ حیران ہو گئے، بھائی ابھی وہاں سے پہنچے ہیں اور پوری ایران استقبال کے لیے تیار ہو، استقبال کے لیے آ گئے ہیں. اس کے بعد ایک رہبر سیاسی، ایک سنہری موقع ہے، کہا کہ میں اس قوم کے کیا نام ہے قدردان ہوں، ان سے امید ہے کہ خوف کے بغیر کیا ہے لڑے اور بادشاہت کو ختم کرے. خلاصہ اس قسم کے کیا شعلہ بیانی کی توقع تھا، لیکن انہوں نے امام نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے. تو رہبر فرماتے تھے کہ ابھی ایران امام کامیاب ہوئے تھے، اگر کامیاب نہ بھی ہو جاتے ان کے احساس یہی تھا، ایک احساس تھا ایران کامیابی کے ساتھ پہنچنے سے، دوسرا احساس پیدا نہیں ہوا تھا، خدا کے اطاعت کرنا تھا. چاہے اس قیام میں کامیاب ہوئے ہوتے چاہے ناکام ہو چکے تھے ظاہری، لیکن حقیقت میں ایک مومن کامیاب ہے دونوں صورتوں میں، جب خدا کی اطاعت کرتا ہے. اسی لیے شکست معنی نہیں رکھتا ہے. مقاومت کرنے والے چاہے لبنان ہو چاہے فلسطین ہو، خصوصاً مطلب اہل بیت والوں کے سامنے تو کربلا ہے، علی ابن ابی طالب کی زندگی ہے، پیغمبر خدا کی زندگی ہے، مولا جناب شہزادی کے جملہ ہے کہ ہم نے نیکی کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھا. تو خلاصہ شکست معنی نہیں رکھتا ہے. تو خلاصہ سوریہ کے اس مسئلے میں اگرچہ ممکن ہے پریشان ہو جائے، لیکن آپ نے جو ذمہ داری تھی اس کو انجام دیا ہے. اب کیوں ایسا ہوا؟ ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ ایک پابندیوں کی وجہ سے اقتصادی طور پر بہت سخت حالات سے دوچار ہو گئے تھے شام والے، اتنی پابندی لگی بہت سخت حالات سے دوچار ہو گئے. ویسے بھی تیل والا ملک نہیں ہے، لیکن جو کچھ تیل تھا اس پر امریکہ نے قبضہ کیا. آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ کہتا تھا تیل ہے اسی لیے ہم ادھر سے نہیں جاتے. پہلے اس نے اعلان کیا نکلنے کا، پھر اس کی کابینہ والوں نے کہا نہیں نکلنا چاہیے، تو پھر کہا کہ ہاں ہم یہی پر رکتے ہیں اس لیے کہ ادھر تیل ہے. یہ ٹرمپ جو ہے نا مالی مسائل میں منافقت نہیں کرتا تھا، کافر خالص تھا، یعنی چھپانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا تھا، اس کو حق مطلق سمجھتا تھا پیسے کے لیے کام کرنا. جیسے آپ پیشہ وار قاتل ہوتے ہیں پیسے کے لیے کام کرنا بالکل صحیح سمجھتے ہیں. تو خلاصہ مالی کیا نام مالی لحاظ سے بڑی مشکلات سے دو چار تھے پابندیوں کی وجہ سے. اب یہ کہتے ہیں کہ سوریہ کے فوج کی جو تنخواہ ملتا تھا، اور یہی تحریر شام والوں کی تنخواہ میں آسمان و زمین کا فاصلہ تھا، اور انسانوں پر اثر ہوتا ہے، یہ ایک اہم مسئلہ تھا. اور دوسرا مذہبی طور پر اختلاف ڈالنے کی بہت کوشش کی گئی. اب اثر نہ بھی کرے کچھ اثر ہو جاتا ہے انسانوں پر. بہت قوی لوگ چاہیے جو حالات سے اثر قبول نہ کرے. غزہ میں میں نے غالباً ادھر عرض کیا تھا, غزہ میں جب صرف ایران نے مدد کی دنیا یہ تسنن ایران کی طرف متوجہ ہو گئے. ان کے جملات بھی آپ نے سنا ہو, صرف شیعہ ہے جو اسلام سے دفاع کرتا ہے, مظلوم سے دفاع کرتا ہے. اہل سنت کے علماء مفکرین بھی کہنے لگے, اب یہ لوگ ڈر گئے کہیں سنی شیعہ نہ ہو جائے. اور اگر عالم اسلام کے جوانوں کی قیادت رہبر معظم جیسی شخصیت کے ہاتھ میں, سید حسن نصر اللہ جیسی شخصیت کے ہاتھ میں آ جائے تو دنیا میں اسلام کو پھیلا سکتے ہیں. آپ دیکھیے انقلاب ایران کے بعد عالم اسلام کے جوان بیدار ہو گئے تھے. امام خمینی کی قیادت میں آنے کے خوف سے انہوں نے بن لادن کے نام سے ایک بت بنایا تاکہ عالم اسلام کے جوانوں کو ایک طرف شیعہ سنی تعصب کو بیدار کر کے, دوسری طرف امام خمینی کی قیادت میں نہ آئے بلکہ بن لادن اس قسم کے افراد کی قیادت میں جائے. بن لادن تو اسی بش کے تجارتی کیا تھا, شریک تھا, یہ پورے ثابت ہے دنیا میں. تاکہ کیا ہے, مسلمانوں کے پاس جہاد ہے, کافروں کے پاس جہاد نہیں ہے. یہ جہاد بہت خطرناک ہے, مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد ہے. اس کو ناکارہ کرنے کا ذریعہ یہی تھا کہ ان کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے کہ سارے جوانوں کی طاقت ختم ہو جائے, ان کی صلاحیتیں ختم, اسلام کے مفاد میں استعمال نہ ہو. تو ان کی قیادت سے کیا استفادہ کیا, مسلمانوں کو ٹکڑا کو ٹکڑا کرنے میں استفادہ کیا, عالم اسلام کو 30-40 سال 50 سال پیچھے دھکیلنے میں, پسماندہ کرنے میں استفادہ کیا. اسلام و فوبیا کے منطق کو ظاہر ہے, اتنے قتل عام کر رہے تھے, سب کے سامنے آ کر ذبح کر رہے تھے, تو اسلام و فوبیا تو قابل فہم, اس کے لیے استفادہ کیا. تو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, کیونکہ مفکرین غرب کہتے تھے کہ 200 سال کے بعد مغرب کا دین اسلام ہوگا, اس سے بچنا بھی تھا. اور عالم اسلام کو ٹکڑا ٹکڑا بھی کیا, پسماندہ بھی کیا, آپس میں ختم نہ ہونے والی دشمنی پیدا کی مذہب کے نام پر. ذاتی دشمنی ہو تو ایک عرصے کے بعد ختم کر سکتے, لیکن مذہب کے نام پر ہو تو فی سبیل اللہ, فتنہ ملا فی سبیل اللہ, خدا کے نام پر کرتے. تو یہ اس وقت اختلاف ڈالا. پھر بعد میں جب حزب اللہ سن 2006 میں کامیاب ہوا تو انہوں نے دوبارہ عالم تسنن شیعوں کی طرف مائل ہو گئے. حتی مجھے یاد ہے مصر میں 10,000 بچوں کا نام حسن نصر اللہ رکھا گیا. اخوان المسلمین کے سربراہ کہتا تھا کوئی سنی شیعہ ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے, میں اعتراض نہیں کرتا ہوں. تو یہ حالات, تو اسی وقت فوراً یہی جو امریکی پٹھو حکمران ہے, خلیج کے حکمران اور مصر اور اردن وغیرہ مل کر میٹنگ کی, شیعہ سنی دشمنی پیدا کرنا ہے. اب اس کے بعد داعش کی تربیت کی, داعش نما مولانوں کی تربیت کی تاکہ شیعوں کی دشمنی سنیوں کے دل میں ڈال دیں. شدت کے ساتھ شیعہ سنی تعصب آگے بڑھ گیا. اور ابھی تیسرا مرحلہ تھا دوبارہ غزہ کی وجہ سے شیعہ سنی نزدیک ہو رہے تھے, اس کے لیے بھی لڑانا ہدف تھا. اسی لیے آپ دیکھ رہے پاکستان تک میں آپ دیکھ رہے ہیں پارے چنار میں شیعہ سنی کو لڑانے کی کوشش کی گئی. خود حکومت کے جو سیکورٹی کے افراد تھے وہ اپنے کیا نام ہے سپاہی کے لباس اتار کر عوامی لباس میں آ کر حملے کیا سنیوں پر تاکہ شیعہ سنی لڑائی شروع ہو جائے. ہر جگہ یہ کوشش کی گئی, ایک ہدف یہی تھا کہ یہ لوگ ایران سے نزدیک ہو جائے, مقاومت سے نزدیک نہ ہو جائے. دوسرے کہ سوریہ میں یہی انقلاب کرنے کی تیاری کر رہے تھے. ترکیہ تو بڑا خائن ملک, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر تک اسرائیل پر, اسرائیل کے ساتھ تجارت جو 9.5 ارب ڈالر تھا منقطع نہیں کیا. پھر آخر میں بظاہر منقطع کیے, لیکن ترکیہ کے ایک کیا نام بندر سے بندرگاہ, فارسی میں بندرگاہ کو بندر کہتے ہیں, خلاصہ ترکیہ کے ایک بندرگاہ سے دوسرے بندرگاہ کا نام لکھ کر بھیجتا تھا, جاتا تھا اسرائیل تاکہ کسی کے سمجھ میں نہ آ جائے. کئی دفعہ پکڑے بھی گئے, پتہ چلا اسرائیل جاتا ہے. آذربائیجان کے تیل ترکیہ پہنچاتا تھا اسرائیل. تو خلاص یہ خائن ملک, البتہ اس کے پاس بڑا ہدف یہ ہے کہ اخوان کی قیادت کرتے ہوئے خلافت عثمانی کو دوبارہ زندہ کرے. عالم عرب میں اخوان المسلمین بہت مقبول ہے, فلسطین کے بھی یہ پارٹیاں اخوان المسلمین ہی کے شاخے تھے. تو لیکن وہ شیعہ سنی تعصب میں, کیونکہ خود امریکہ کے بھی پٹھو ہے نا, اسی لیے ایسا کام کرنا چاہتے جس سے امریکہ و مغرب بھی راضی ہو, اسی لیے انہوں نے اس کو نمائندگی دی تھی. آپ کو یاد ہے کہ جب افغانستان ترکیہ میں, ترکیہ سے افغانستان میں وہ طالبان اٹھ رہے تھے, اس وقت یہی سوال ہوتا تھا کہ تمہیں عراق میں, عراق میں جب یہ جنگ ہو رہی تھی اس وقت یہ سوال ہوا ہے ترکیہ کے رہبروں سے, کیا نام عراقی رہبروں سے, تمہیں ایران جیسی اسلامی حکومت چاہیے یا طالبان جیسے چاہیے یا ترکیہ جیسی. تاکید کرتے تھے ترکیہ کا اسلام جدید زمانے کے ساتھ مناسب اسلام ہے. تو آپ دیکھیں سارے ناجائز کام شاید مغربی ممالک سے بھی زیادہ ترکیہ میں ہے, میں نے جیسا سنا ہے. یہ البتہ قدیم زمانے سے تھا, ابھی تک اس میں تبدیلی کا احتمال نہیں ہے. کہ جغرافیہ میں ہم پڑھتے تھے جب ہم عراق میں تھے, دنیا کے تیسرے نمبر پر شراب تیار کرنے والا ملک ہے. خلاصہ یہ ملک ہے, اسلام کا نعرہ بھی لگاتا تھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلے دفعہ جب ترکیہ کے صدر نے اسرائیل کے صدر کے خلاف بولا ہے کسی نشست میں, غیر افسنجانی جیسی شخصیت رو پڑے کہ دیکھو کتنی زبردست اقدام کیا, یہ ہے وہ ہے, جبکہ اس کے سارا عمل البتہ وہ شروعات تھا, ان کو معلوم شاید نہیں تھا کہ کیسے لوگ ہیں, دھوکہ کھایا اپنے عوام کو بھی, کیونکہ اسلام کے نام پر آیا ہے, عوام کو بھی دھوکہ دے کر ووٹ لینا ہے, اور عالم اسلام میں بھی خلافت عثمانیہ اخوان کے مدد سے قائم کرنا. خلاصہ ترکیہ کی یہ شرارت تھی, رہبر نے فرمایا اصل نقشہ تیار کرنے والا امریکہ اور اسرائیل ہے, لیکن ترکیہ کیا ہے عملاً اس میں نام نہیں لیا. واضح تھا ہمسایہ ملک ترکیہ کیا ہے, بالکل شریک ہے, اجرا کرنے والا ترکیہ ہے. تو اس طرح سے سوریہ میں ایک مشکل یہی تھی, منگائی اور پابندیوں کی وجہ سے یہ کام کیا. صدام کو بھی ختم کرنے سے پہلے اتنی پابندی لگائی کہ عراقی عوام چاہتے تھے ختم ہو جائے صدام. تو یہ کہتے ہیں کہ مثلا 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بجلی آتی تھی. ہمارے پاکستان کے عوام تو اس قسم کی شکنجوں سے کسی حد تک آشنا ہے, لیکن وہاں پر کیونکہ حکومت ظاہر ہے ڈکٹیٹر حکومت ہے, الیکشن اتنی صحیح نہیں ہے. اسی بنا پر جس ملک میں الیکشن ہے بظاہر, ابھی یہاں ہمارے یہاں پر ہی پتہ چل گیا ڈکٹیٹر ادھر بھی ہے, صرف پردے کے اندر ہے. پہلے سوچتے تھے بھئی یہ حکومت غلط کرے منگا کرے تو دوسری حکومت آئے گی. عوام دباؤ کے احساس نہیں کرتے تھے کہ ملک کے اختیار باغدور ہمارا ہاتھ میں, ہمارے ووٹوں کے لیے ہے, ووٹ کو عزت دو. وہی لوگ ابھی کیا ہے ووٹ کو عزت دو کہتے ہیں, کیونکہ سمجھ میں آیا کہ یہ حقیقت کیا ہے. لیکن اب تک پاکستان میں یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم بے بس ہیں. لیکن جن ممالک میں الیکشن صحیح نہیں ہے, یا سوریہ میں الیکشن تو ہوتا ہے, سعودی عرب میں, خلیج کے ممالک میں الیکشن برائے نام بھی نہیں ہے, سوریہ میں الیکشن تو ہوتا ہے لیکن اتنی آزادی نہیں ہے. تو ایسے ممالک میں لوگوں کی کیا ہے, لوگ سارے الزام حکومت پر لگاتے ہیں, اور اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش, एक घंटे सिर्फ बिजली आ जाए तो कितनी तकलीफ। हुसन वो अभी हम पाकिस्तान वाले सख्तीम के साथ ज़िंदगी गुजारने के आदि है, वो लोग ऐसे आदि नहीं थे, फरावानी थी। हुसन अपने को अपने अरब ममालिक के साथ मुवाजना करते। ईरान वालों से जब कहा जाता है कि भैया हमारे पाकिस्तान में इतनी सख्तियाँ हैं, बिजली गैस वगैरह वगैरह, इधर तो मुफ्त ही मुफ्त है, कहते आप हमें पाकिस्तान से क्यों मुवाजना करते हैं, हमें क्या यूरोप से मुवाजना करना है। और जब कहते यूरोप, यूरोप में भी तो महंगाई है, कमी है, कहते नहीं हम तेल के ऊपर सो रहे हैं, हमें यूरोप के साथ भी मुवाजना ना करो इन चीज़ों में, तेल और गैस और बिजली में। खुलासा ये मसाइल है, एक महंगाई तो जंग भी मुसलसल रही तो लगता है कि अंदर क्या साजिश थे अभी तक मालूम नहीं, लेकिन फौज ने जंग लड़ने से इनकार किया है। जब फौज ने इनकार किया है तो बाहर से आने वाले मदद कर सकते थे ना, उनकी जगह पर नहीं लड़ सकते थे, तो ईरान वाले मदद कर सकते थे। खुद फौज जब तैयार ना हो, मदद को कोई फायदा नहीं था। और फौज की हालत यही मालूम होती है ना, अभी भी देखो पूरे सूर्य के दसियों अरब के अरब डॉलर के असलहा नाबूद किया, सैकड़ों जहाज़ों को, टैंक को, किश्तियों को, क्या है कारखानों को, अभी तो उनके साइंसदानों को भी मार रहे हैं। कोई फौजी अपने घर से नहीं निकला है। अभी इसमें ये आने वाली हुकूमत भी शरीक है। ये पहले कहते थे देखो हम आएंगे, पहला इस जालिम हुकूमत को हटाएंगे, फिर हम आकर इसराइल पर हमला करेंगे, इसराइल को ठीक करेंगे। अभी कहेंगे चलो हमारे पास ताकत नहीं। अगर आप रोज अव्वल कहते सारे फौजों पर आम माफ़े के ऐलान करते, फौज सारे फौजियों से क्या करते आम माफ़ी के ऐलान करते, जिनसे बहुत नाराज़ है चार पांच आदमी होंगे उनको माफ़ ना करते, बाकी सबको माफ़ करते, तो ये फौज हर एक अपनी जगह पर होती तो इसराइल हमला नहीं कर सकता था। तो ये न सिर्फ ऐसा नहीं किया बल्कि अभी तक मजम्मत भी नहीं की है, अभी तक मजम्मत भी नहीं की है इन्हीं लोगों के। वही 10-15 साल से देखो इनका इलाज मुआलजा इसराइल में होता था, इलाज मुआलजा इसराइल। कई दफ़ा खुद इसराइल वज़ीर आज़म इयादत के लाया, तस्वीरें मीडिया में आया, तो क्या नाम है अमेरिका इसराइल राहबर फरमाते थे कि हमने ज़ैनबिया और कुछ इलाकों में जाहिर शायद मेरे ख्याल में शेह इलाके होंगे, उन इलाकों में हम मदद भेजना चाहते थे इमदाद उनके लिए, तो जहाज़ को जाने ही नहीं दिया। अतराफ में इस तरह से इसराइल और अमरीका के जहाज़ अतराफ में रहे कि उनको उधर जाने ही नहीं दिए। सिर्फ एक जहाज़ वाले ने अपने आप को ख़तरे में डालकर उतरा, बाकी को तो नहीं हुआ, नाबूद होने के खतरा था। तो जाहिर है इस काम से मालूम होता है कि वो नहीं चाहते थे कोई दिफा करने वाले वहाँ पर रहे। तो इस हवाले से जाहिर है सूर्य के हुकूमत के हवाले से हम हुकूमत की तायीद नहीं करते, सोशलिस्ट हुकूमत थी। मैंने चंद साल पहले यूनिवर्सिटी कराची में, शायद आप में से कोई था या नहीं था, तो वहाँ पर गुफ्तगू में मीलादुन्नबी में यही कहा था कि हम सूर्य की हुकूमत को भी ज़ालिम हुकूमत समझते हैं, लेकिन तकफीरियों को उनसे बदतर समझते हैं, बद और बदतर के मुकाबले में, क्योंकि सूर्य के ज़रिए हिजबुल्लाह की मदद कर सकते हैं, फिलिस्तीन की मदद कर सकते हैं, तकफीरियों के ज़रिए ये भी मुमकिन नहीं है। तो बद और बदतर के दरमियान अक्ल का हुक्म है क्या, बद को रखे, बद की हिमायत करें, जैसा इंसान है अगर कैंसर है उसको छोड़ देंगे तो जान चली जाएगी, अगर ऑपरेशन करेंगे एक बाजू कट जाएगा तो बाजू भी कटना बद है, पूरी जान चली जाना बदतर है, तो किसको इंतखाब करते हैं। दुनिया भर के उकला कहते हैं बाजू को काट दो ताकि जान बच जाए, ये पूरी दुनिया में राइज। तो बाद में ये हमारे यूनिवर्सिटी का कोई डॉक्टर जाहिद फरमा रहे थे कि उमूमन हमारे लोग यही शिकायत करते थे दूसरे मजहब वाले कि आप लोग सूर्य की क्यों मदद करते हैं। आपने अच्छा जवाब दिया यहाँ पर, मेरे मकसद जवाब देने नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कोई ऐसा एतराज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन एतराज़ की जगह थी, इसीलिए मैंने ये बात की थी। तो हकीकत यही है, वरना इराक़ की हुकूमत भी बासी हुकूमत, सूर्य की हुकूमत भी बासी हुकूमत, इसमें शक नहीं। सद्दाम बदतर था, बेरहम बदतर, सूर्य की हुकूमत इतना बुरा नहीं था, लेकिन बहरहाल बासी थे दोनों, सोशलिस्ट थे, और बानी भी दोनों के एक बानी मिशेल अफलक एसआई था, बानी था, सूर्य में उसके फांसी का हुक्म आया, भागकर इराक चला आया और इराक की बास पार्टी की बुनियाद डाली। तो इसी हवाले से बहरहाल ये है कि लेकिन सूर्य के जरिए क्या है, हिजबुल्लाह के मदद कर सकते थे, फिलिस्तीनियों के मदद कर सकते थे। अरब का वाहिद मुल्क है जो इसराइल के मुकाबिल में खड़ा है और इसराइल के सामने सर तस्लीम खम नहीं किया, उसकी ज़मीनें मिल सकती थी अगर इसराइल के साथ सुलह करते, जैसे मिस्र ने सहारा सीना वापस लिया सुलह करके और अरब के मौक़िफ को कमज़ोर कर दिया, इत्तेहाद अरब को पारा पारा कर दिया, लेकिन सूर्य ने यह कबूल नहीं किया। उर्दून ने सुलह किया जबकि फिलिस्तीन का आधा उर्दून का था, तब भी सुलह किया अपने मफाद के लिए। सूर्य का ये कमाल है, वरना ये जो सूर्य जितना बुरा है, अरब ममालिक सब ऐसे हैं, हर जगह इस्तिबदाद है, डिक्टेटर है। अब मगरिब मराकिश ले ले, लीबिया ले ले, और क्या नाम है, ट्यूनिस, मगरिब और मिस्र, हर जगह खलीज के ममालिक तो एक जिंदा नहीं है। सऊदी ने अपने ख़ानदान का नाम मुल्क पर रखा, इतने इस्लाम का नाम लेते तो कम अज़ कम अलमलक मुहम्मदिया रखता, अलमलक इस्लामिया, क्योंकि इस्लाम के सरचे इस्लाम ज़ाहिर होने की सरजमीन है ना, तो पैगंबर के नाम पर रखता, इस्लाम के नाम पर रखता, कुरान के नाम पर रखता, असऊदी या अपने ख़ानदान के नाम पर रखा, गोया पूरे के पूरे उसके ख़ानदान की जागीर हो। तो यानी नाम से भी मालूम है, 2 मिलियन से ज़्यादा, 2 मिलियन 22 लाख तकरीबन वो है, ज़मीन है, रकबा है, उन सब पर कब्ज़ा है, और जिन इलाक़ों में तेल है और सोना है, ये इलाका शिया इलाका है, लेकिन शियों को बहुत अजाब के साथ रहने की इजाज़त दे रहे हैं, यानी बहुत से हकूक़ से महरूम है। स्कूल में तारीख़ पढ़ाने की इजाज़त नहीं है, अदब पढ़ाने की इजाज़त नहीं है, दीनियात पढ़ाने की इजाज़त नहीं है, किसी ओहदे में हेड बनने की इजाज़त नहीं है। अलहर्रा जो अमेरिकन टीवी है, कतर से निकलता था, कतर से नशर होता था, तो उसमें किसी शिया मौलाना से पूछा कि आप क्यों ईरान जाते, तो उसने कहा देखो ये हमारी आज़ादी को देखे आप, हम वहाँ मदरसा बनाना नहीं देते, मदरसा बनाना दे, हम ईरान क्यों जाए। वो कहता था, क्योंकि अमरीका का था अलहर्रा, तो कहता था कि ईरान की सिपाह से आपको वास्ता पड़ता है। तो वो यही कहते थे कि हमें कोई आज़ादी नहीं है, अगर कोई हेड हो, हेड बन जाए, पुलिस का अफसर बन जाए, तो मातहत लोगों को इजाज़त है उसके ख़िलाफ़ अर्जी करे, तो ये हेड कभी कामयाब नहीं होगा ना, वो अपनी ड्यूटी में कामयाब नहीं होगा जब दूसरों को ख़िलाफ़ अर्जी करने का कानूनी हक हो। तो ये ममालिक है, उन सब में जुल्म ज़्यादा है, सऊदी अरब में बिल्कुल ज़बह करते हैं, आपने देखा जहाज से नीचे गिराते हैं सबके सामने, सिर्फ सूर्य थोड़ा है। कल अभी कहते जेल से जो सैदाना है, क्या नाम है वो जो जेल है मारूफ, उससे कहते वहाँ पर जुल्म होता था, ये होता था, कहते एक आदमी अमरीकी किसी टीवी वाले ने उसका फिल्म बनाया है, अब वो आदमी के उस पर 3 साल से अंदर बंद था या 4 साल से अंदर बंद था, अभी 3-4 दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला है, आखिरी जो क्या नाम है इस बगावत के दिनों में, वो खबर निगार कह रहा था कि ये इस तरह से अगर है तो उसकी शक्ल इतना बिल्कुल तरोताज़ा साफ सुथरा कंघे किया हुआ, दाढ़ी बिल्कुल बराबर किया हुआ, चेहरा चमकता हुआ, और फिर उसको खाने दिया गया, तो एक लुगमा खाया और एक घूंट पानी पिया, फिर انٹرویو دینے شروع کیا فل. ایسا آدمی کو تو ہسپتال جانا چاہیے. تو یہ البتہ باقی میڈیا والوں کو بھی سمجھ میں آیا یہ جھوٹی داستان بنائی ہے. تو ایک قسم کی یعنی کوئی اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہ ہو. ابھی دیکھیں آپ عرب دنیا میں جو بھی روس کے ساتھ تھا ان کا یہی حشر ہوا, قذافی کا یہی حشر ہوا, یمن والے کا یہی حشر ہوا, سوریہ کا حشر ہوا, صدام بھی امریکائی بھی ہو گیا تھا لیکن تب بھی یہی حشر ہوا. وجہ یہ ہے کہ مثلا قذافی نے آخر میں اپنے ایٹمی پورا سامان امریکہ کو دے دیا تھا, پورا سامان امریکی کی غلامی قبول کیا تھا. اس کے باوجود چونکہ ایک دن دشمنی کی ہے امریکہ کے ساتھ, امریکہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ٹکرانے والا زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا ہے, لیکن لیبیا دیکھو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا. جبکہ قذافی نے پورا ایٹمی سامان اس کو واپس اس کو دیا تھا مفت. تو یہ اب سوریہ کے خلاف بھی اسی طرح سے. تو شیعہ سنی لڑا کر تقریباً وہ شیعہ سوریہ کے عوام افواج کو حکومت کے خلاف تیار کے ایک طرف. مالی مسئلہ ہے, مالی مسئلہ انسانوں کے لیے بہت ہے, فی سبیل اللہ برداشت کر سکتا ہے, لیکن اگر مذہبی تعصب آ جائے تو فی سبیل اللہ بھی چلا جاتا ہے. پھر سوریہ کی حکومت تو الہی حکومت نہیں تھی, سوشلسٹ حکومت تھی. تو یہ مسائل ہے. اب اس زمانے میں ایران نے امداد کیا, مقاومت نے امداد کیا سوریہ کی. ابھی امداد نہیں کہ اس کا راز تو سمجھ میں آیا ابھی, یعنی اگر وہاں کے لوگ امداد لینے کے لیے تیار ہو امداد کا فائدہ ہے, وہاں کے لوگ کوئی بھی لڑنے کے لیے تیار نہ ہو امداد کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک مسئلہ یہ ہے, ایک مسئلہ یہ کہ اس وقت اور ابھی کا, اس وقت کے جنگ کا بہت فائدہ, ان کے مدد کرنے کا بہت فائدہ ہوا. دیکھو اس وقت شیعوں کو ایک ایک کر کے ذبح کرتے تھے, حرم کو سامرا کے حرم رہبر نے نکال فرمایا نا, دو دفعہ سامرا کے حرم کو منہدم کیا, اعلان کر چکا تھا کربلا بت خانہ ہے اس کو ختم کریں گے. حضرت زینب کے تو نعوذ باللہ کیا ہے نفش قبر کرنے کا اعلان کیا تھا. اب شیعوں کے حالات, حرموں کی توہین وغیرہ سب, اب اس طرح سے ان کے ساتھ جنگ کی, ان کو ناکام کر دیا. قطر کے وزیر اعظم جو وزیر خارجہ بھی ابھی بھی وہ آگے ہے, کہتا تھا کہ 138 ارب ڈالر ہم نے خرچ کیا ہے خلیج کے ممالک نے اور ناکام ہو گئے تھے. ٹرمپ کے جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ کیا کہا, جب عراق رات کی تاریکی میں جہاز کے بلائٹ بجھا کر آیا عراق کے شمال, وہ بھی شمال میں, تو کہا کہ یہ ہماری حالت ہے, 2 خرب یعنی 2000 ارب پیسہ خرچ کر کے آئے, خرچ کیا ہے اس کے باوجود ہم نے کچھ نہیں کمایا, چھپ کر آنا پڑتا ہے. اور پھر شام جا کر کہتا تھا کہ دیکھو ایرانیوں, تمہارے 16 ارب ایران نے خرچ کیا ہے شام میں, خود 2 خرب کے ہے یا کیا 2 بلین خرچ کیا ہے, وہ کچھ نہیں ہے. تو خلاصہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ لوگ ان کے سمجھ میں آیا کہ انتہا پسندی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. طالبان نے سب سے پہلا کس پر حملہ کیا تھا, ایران کے قونصل خانہ پر حملہ کیا تھا. تو ان شکستوں کے نتیجے میں کیا ہوا ہے, کافی حد تک نرم ہو گئے ہیں, کافی حد تک نرم ہو گئے ہیں. شیعوں کا قتل نہ کرنے کا اعلان کیا, ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کا اعلان کیا, حرموں کی اہانت نہ کرنے کا اعلان کیا. خلاصہ فی الحال تو چل رہا ہے اسی پر, ورنہ پہلے دفعہ میں ہوتا تو بہت سخت حالات تھے, ہماری بہت بڑی توہین تھی اور بہت سخت, حرموں کی توہین ہو جائے, شیعوں کا قتل عام ہو جائے. عراق میں دیکھیں یہ جو سلمان پاک کے علاقہ ہے, وہاں کے سارے شیعوں کو ذبح کر کے سمندر دریا میں ڈال دیا تھا, یہ حالات تھے. ابھی جب مقابلہ نے صحیح طریقے سے مقابلے کیا تو کافی وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے, ایک توازن پیدا ہوا. اسی لیے اس وقت کے قیام کا فائدہ ہے, فائدہ رہا ہے, ان کو کافی حد تک نیچے اتارا ہے, آسمان پر پہنچے ہوئے تھے نیچے اتارا ہے, طاقت مقاومت ان کے سمجھ میں آیا ہے. فلسطین میں بھی مقاومت کے یہ اثر دیکھے ابھی تک شکست قبولی کہ یہ بالکل ہمارے لیے ایک اسوہ ہے فلسطین والے اتنے سخت. فلسطین والے اگرچہ اپنے مفاد ہے, حزب اللہ والے تو فلسطینوں کے لیے اتنی قربانی برداشت کی. ایسی شخصیت کی شہادت جس کی مثال اس وقت دنیا میں نہیں ملتی ہے, سید حسن نصر اللہ کی شہادت لبنان کے لیے نہیں فلسطین کے لیے, اسلامی حکم پر عمل کرنے کے لیے. فلسطین کیا سر, وہ ایک بت تھوڑا ہے کہ اس کی پوجا کرے. اسلام کیا کہتا ہے, مظلوموں کی حمایت کرو. تو اب فلسطین میں بھی اگرچہ کمزور ہو گئے بہت, لیکن مقاومت برقرار ہے, اور یہ مقاومت انتہائی قیمتی مقاومت ہے. اس دن ایران کے وزیر خارجہ کہہ رہا تھا کہ جب کسی نے پوچھا وہاں پر لبنان میں آپ اسلحہ کیسے پہنچائیں گے سوریہ کے واقعات کے بعد, کہا کہ دیکھیے فلسطین میں ابھی تک پہنچ رہا ہے, یعنی ایران پہنچا رہا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ خاموش سا ہو گیا تھا, پھر دوبارہ فلسطینیوں نے اسرائیلی فوجوں کو مارنا شروع کیا. یہ وہی ایران کی طرف سے نقشہ اور اسلحہ پہنچ رہا ہے. کیسے پہنچ رہا ہے, آپ نے کل ہی سنا ہوگا میڈیا میں 30 اسرائیل میں جاسوس پکڑے گئے جو ایران کے جاسوس تھے. اسرائیل کا پچھلے سال وزیر ایران کے جاسوس نکلا. پیسے کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے, تو یمنیوں کی بھی امداد اسی طرح سے جاری ہے, ورنہ آسمان زمین دریا سب پر کنٹرول ہے, لیکن پہنچاتے ہیں کچھ پیسے زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے. ایران کے تیل بیچنے پر خریدنے پر پابندی ہے, کچھ خرچ تو بہت ہوتا ہے, لیکن تب بھی راستہ موجود ہے اس دنیا میں. کیا ہے, خود ٹرمپ بھی کچھ پیسہ مل جائے وہ بھی چوری چھپے دے کام کرے گا. پیسے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں یہ لوگ, خدا پر یقین نہیں رکھتے تاکہ کہے خدا دیکھ رہا ہے. تو ظاہر ہے اس حوالے سے یہ ماشاءاللہ حزب اللہ نے تو زبردست استقامت کی, ایسی تربیت ہوئی ان جوانوں کی کہ آدمی فخر محسوس کرتا ہے کہ یعنی سردار قسم کے تقریباً سارے شہید ہو گئے تھے, تقریباً بڑے بڑے ماہرین سب شہید ہو گئے حزب اللہ کے. اس کے باوجود ان کو ایسی شکست دی کہ اسرائیل خود مجبور ہوا. اب ٹرمپ یہ بائیڈن بہانہ کر رہا تھا کہ بال یہ جنگ ختم ہونی چاہیے, یہ کیا نام ہے, یعنی نتنیاہو کہہ رہا تھا کیا یہ ختم ہونا چاہیے, ٹرمپ نے کیا بائیڈن نے کہا ہے اس لیے ختم کرتا. بائیڈن نے وہاں فلسطینیوں کے لیے کیوں نہیں کہا, ادھر سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ ہار گئے ہیں اسی لیے اپنی عزت بچانے کے لیے کہتے, بائیڈن نے کہا اس لیے ہم جنگ روک رہے ہیں. تو یہ بائیڈن فلسطین کے اس مظلوموں کے لیے کیوں نہیں کہتا ہے, خود امریکہ کے لیے بہت بڑی گالی ہے فلسطین غزہ کی جنگ. حقوق بشر کی بات کرتا ہے, انسانیت کی بات کرتا ہے, مہذب قوموں کی بات کرتا ہے, ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے, آزادی کی بات کرتا ہے, اور ایران کے اندر بھی بغاوت کرانے کی کوشش میں ہے. اس دن ایک دو دفعہ یہی اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا زن زندگی آزادی مہسا امینی والا نعرہ لگایا, ایرانی عوام کا نعرہ ہے اٹھائے زن زندگی آزادی. اب فلسطین میں غزہ میں عورتوں کے ساتھ کیا کیا, زندگی چھوٹے شیرخوار بچوں کے لیے زندگی کرنے کی اجازت نہیں دی, نوزائیدہ بچوں کے لیے بھی زندگی کرنے کی اجازت نہیں دی. آزادی وہاں آزادی ہے, پوری غزہ 15 سال پورا کا پورا کیا ایک زندان تھا. اب ایران میں بغاوت کرانے کے لیے وہ عورت کو یونیورسٹی لا کر ننگا کر دیا, تاکہ عورت کے نام پر سوچا کہ یہ لوگ بغاوت کریں گے. پہلے والا عورت کے نام پر بغاوت, جب اس کو جیل میں لے گئے پتہ نہیں کہتے کیا ہوا ہے, اس کو جیل میں لے گئے اس کے ساتھ کیا کریں گے. خود نے 30,000 عورتوں کا قتل عام کیا, وہ کچھ نہیں ہے. اب دیکھیے خلاصہ الحمدللہ کہ یہ مسائل ہیں, لیکن خطرات بھی اپنی جگہ پر بہت ہیں. ایران میں بغاوت کرانے کی کوشش کریں گے, عراق میں بغاوت کرانے کی کوشش کریں گے, لبنان میں بھی یہ کوشش کریں گے, और उस दिन वो सैयद जो इसराइल के पिट्ठू है, सऊदी अरब में है, वो सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत से एक दिन पहले, ज़ाहिर उन्हीं का आदमी है इसलिए उसे कहा होगा तुम ये कहो सैयद हसन तुम्हें ईरान वाले भेज डालेंगे, तुम्हें ख़त्म करेंगे। फिर असद से कहा, असद के हटाने के नज़दीक, फिर अभी यमन के अब्दुल मलिक हौसी से कह रहा, वो तो पेशेंगोई करने वाला नहीं है, अपने आकाओं का हुक्म है। तो इस सिलसिले में मुश्किलात तो है, लेकिन मुकाबला हिज़्बुल्लाह बेहतरीन दलील है। गज़ा के साथ जो यूरोप अमेरिका सब मिल कर गज़ा को नाबूद कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि हिज़्बुल्लाह की ताकत थी जिसने उनको मजबूर किया सुलह पर। और रहबन तो फरमाया कि शाम की सरजमीन को भी दोबारा मुकावमत आज़ाद कराएगी इंशाल्लाह। ये खत देना है, ये लाइन देना है कि हम, हमारा हदफ एक जगह पर शिकस्त की वजह से हदफ को तरक नहीं करते, हदफ अपनी जगह पर है, जब तक मुमकिन है उस पर अमल करेंगे। हदफ हक बातिल नहीं होता है, और दुश्मन को भी सुकून से बैठना नहीं देना है। सैयद हसन नसरुल्लाह फरमा रहे थे कि अगर दुश्मन गोली मारे हम एक पत्थर मारेंगे, दुश्मन हमारे सुकून को ख़त्म करे तो हम भी दुश्मन के सुकून को ख़त्म कर दें। जब तक वो हमारे हक देने के लिए तैयार ना हो, हम उनके सुकून को ख़त्म करेंगे। अब ये इस हवाले से कुछ काम की जरा रहबर मौज़म इंक़लाब पिछले साल से मुसलसल कह रहे हैं, एक तबयीन की हकाइक समझना और उनको बयान करना, हकाइक सही हकाइक बयान करना। लोगों को आम तौर पर धोखा देते हैं, ईरान में तो कसरत के साथ धोखा देते हैं आलमी मीडिया, इधर भी तो, इधर तो वैसे ही आलमी हक बातिल के साथ नहीं है, सिर्फ इमरान खान और उसके मुकाबले में, उसके मुकाबिल ताकतों के दरमियान मुकाबला है। लेकिन हकीकत जानना बहुत ही अहम है। तो फरहंग तबयीन जो रहबर ने कहा, एक अहम चीज़ यहाँ पर मुकावमत वाले अहल हक वाले तमाम हकायक समझना और हकायक को दूसरों तक पहुँचाना। हकीकत पहुँच जाए तो लोग जान देने के लिए तैयार होते, बस अवकात समझ में आ जाए ना, पैगाम समझ में आ जाए, हकीकत समझ में आ जाए, दुश्मन की साजिशें समझ में आ जाए, काफ़ी हद तक इंसान में हकाही मौजूद है, हक से हमदर्दी इंसान की फितरत में मौजूद है। एक चीज़ है बाहर हकायक समझने की कोशिश करना है। आजकल चूँकि सोशल मीडिया भी इसीलिए किसी हद तक ये काम आसान है, नामुमकिन नहीं है। दूसरा रहबर फरमाते थे तहरीफ करते ही, हकायक को तहरीफ करते ही दुश्मन हकायक को तहरीफ करके क्या है, फरिश्ते को शैतान बनाते, शैतान को फरिश्ते बनाते। ईरान में तो कसरत के साथ यही होता है। तो तहरीफ हकायक के साथ भी मुकाबला करने की ज़रूरत है। कदीम ज़माने के लोग इतने सादे होते थे, उसके ज़माने में क्या हुआ, अली जैसी शख्सियत को बेनिमाज करार दिया। तहरीफ हकीकत की ये मिसाल है, तो उसके साथ मुकाबला करना है। और हकीकत को पहुँचाने की भी ज़रूरत है, तबलीग हकायक करना, पहुँचाना और इत्तेहाद बरकरार करना, इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन भी, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन भी, दोनों की ज़रूरत है। ज़ाहिर है अहले सुन्नत वाले समझते हैं कि हमें इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है, पर 80% 85% सुन्नी है तो हम वैसे ही ताकतवर है, इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हकीकत यही है, जो अकलियत है इत्तेहाद ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। मसलन 85 आदमी के साथ 15 आदमी लड़ पड़े तो क्या होगा, 15 पिट जाएंगे ना। तो 15 में ऐसे हिकमत अमली, ऐसे अकलमंदी की ज़रूरत है कि कैफियत के लिहाज से 85 के बराबर हो जाए, या 85 ये समझे कि हमारे सुकून इन 15 के साथ लड़ने में नहीं है, कम से कम ये इस नतीजे तक पहुँचे कि हम सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहे, हम कामयाब होना चाहे, तो इस 15 को भी نظرانداز نہیں کر سکتا، ہمیں اپنی افادیت، اہمیت، طاقت، قدرت میں اضافہ کرنا پڑے گا. اس کے اضافہ کے لیے تعلیم کے لحاظ سے بھی، مال و دولت کے لحاظ سے بھی، اتحاد و وحدت کے لحاظ سے مختلف حوالوں سے طاقتور ہوتے ہیں. تعلیم ہو، ایک تعلیم یافتہ 50 غیر تعلیم یافتہ سے زیادہ اس کی اہمیت ہے. ابھی ایک گرینڈ کی اہمیت کیا ہے؟ تعلیم ہے نا، چھوٹی سی سرزمین ہے پاکستان کے، ایک چوتھائی اس کی سرزمین کا رقبہ ہے، صرف تعلیم ہے تو پاکستان کے 10 برابر 20 برابر اس کے بجٹ ہے. تو ایک وہی تعلیم، پھر دولت، جیسے خلیج کے ممالک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، استنجا کرنا بھی نہیں آتا ہے، لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ پیسہ ہے، تو پیسے کی وجہ سے ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے. پھر متحد گروہ ہو تو ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو یہ عوامل ہمیں اپنانا پڑے گا تاکہ اس دنیا میں جو ظالموں کی دنیا ہے، مکاروں کی دنیا ہے، شیاطین کی دنیا ہے، حیلہ گروں کی دنیا ہے، اور یا کفر ظاہری یا کفر باطنی میں مبتلا لوگوں کی دنیا ہے، اس دنیا میں اپنے مقصد کے مطابق اور کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کافی اقدام کرنا پڑے گا. یہودیوں نے دنیا کے اقتصاد پر قبضہ کیا تو پوری دنیا کی سیاست پر قبضہ کیا. جانتے ہیں سب سے پہلے پیسہ کی بنیاد جس نے رکھا وہ یہودی تھا. تو بہرحال اقتصاد بہت ایک طاقت ہے، مال بہت ایک طاقت ہے. تو ابھی علم، مال، اتحاد، یہ سارے چیزیں اگر ہم کریں گے انشاءاللہ اس کی طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن خود نے کہا ہے کہ آپ کم بھی ہو کوئی حرج نہیں، کم من فئتن غلبت فئتن کثیرتن بإذن اللہ، بہت کم لوگ ایسے ہیں، بہت مواقع میں کم لوگ بڑی تعداد کے لوگوں پر جیت گئے ہیں، وہ بھی اذن خدا سے. یہودی کہا جاتا ہے 16 ملین ہے، مسلمان کیا ہے آغا؟ 2 عرب کے قریب ہیں، یہودی جیت جاتے ہیں. یہاں پر نہیں فرمایا کم من فئت قلیلۃ اہل حق، نہیں، کیونکہ جیتنے کے عوامل اپنے عوامل ان میں سے ایک کیا ہے؟ یہی ہے کہ صبر کرے، صبر کے ساتھ، عقل کے ساتھ، نظم کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، برنامہ ریزی کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، آپ جیت جائیں گے. جیتنے کے اصول ہیں، ان میں سے ایک امداد الہی بھی ہے، لیکن امداد الہی کے لیے شائستگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جنگ بدر میں فرمایا خدا تمہیں 5000 فرشتے بھیجے گا، کل جنگ بدر میں، 72 آدمی مارے گئے کفار میں سے، ان کے آدھا مولا نے مار دیا تھا، آدھا باقی مسلمانوں نے سب مل کر 72. تو فرشتوں نے کیا کیا ہے؟ مالش کیا ہے. تو فرشتوں نے، قرآن کہتے ہوا بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدَفِينَ، 5000 فرشتے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبِهِمْ، یہ فرشتے آئے تھے کہ آپ کو اطمینان دے سکے، آپ کے دل میں اطمینان پیدا کر سکے، سکون پیدا کر سکے. انتہائی اہم ہے، ایک آدمی جو مطمئن ہو کامیابی پر، کام کرنے والا ہو اور مطمئن ہو تو کامیاب ہو جائے گا، تو ایک اہم مسئلہ ہے. تو اسی طرح سے خود خدا نے وعدہ کیا ہے کہ آپ صبر کرو تو جیت جائیں گے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، بشارت دو صبر کرنے والوں کو جب مصیبت پڑ جاتی ہے تو. انا للہ و انا الیہ راجعون کی حقیقت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، ان پر خدا کی طرف سے درود ہے، خدا کی رحمت ہے. اولئک ہم المہتدون، ہدایت یافتہ لوگ یہی ہے. تو یہ انشاءاللہ انقلاب ایران اس بات کے گواہ ہے نجف میں امام خمینی البتہ اپنا طریقہ کار بھی یہی تھا لیکن باقی مجتہدین کے درمیان بہت تنہا عالم مجتہد تھے. دوسرے مجتہدین کے گھروں میں رش ہوتا تھا, امام خمینی کے وہاں کوئی خاص رش نہیں ہوتا تھا, لیکن خدا والا تھا. دیکھا کہ نتیجہ ملا خدا کے ساتھ ہو, من کان مع اللہ کان اللہ معہ, جو خدا کے ساتھ ہوتا ہے خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اسی مقاومت میں دیکھیں پہلے تو کچھ بھی نہیں, انقلاب ایران سے پہلے دیکھو کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, انتہائی کمزور. اور نہ ایران میں نہ عراق میں, عراق میں تو میں تو عجیب حالت تھی اہل حق کی مظلومیت کی, اور نہ لبنان میں کہیں بھی. نکال دیا, خاموش ہونے کے باوجود سب کو نکال دیا, عراق سے نجف سے سب کو نکال دیا. ہم تو ادھر پاکستان پہنچے, وہ بھی کیسے پہنچے, ایران کے بارڈر سے ایک پولیس دو پولیس ہر بس میں روانہ کرتے تھے پاکستان کے بارڈر تک, سارے کے پاسپورٹ پولیسوں کے ہاتھ میں, کہیں ایران میں کہیں نہ اترے یہ لوگ. تو یہ حالت تھی, سب کمزوری کی حالت. پاکستان میں بھی اگرچہ آزاد ملک ہے اس میں کوئی شک نہیں, ہمارا ملک کافی حد تک دوسرے ممالک کی نسبت میں, لیکن دین تو مظلوم تھا. میں مسجدوں میں چند بوڑھوں کو دیکھتا تھا, کوئی جوان نظر نہیں آتا تھا, غالباً چند بوڑھے مرنے کی تیاری کے لیے مسجد پہنچتے تھے, باقی کوئی نظر نہیں آتا تھا. ایک دن خراسان میں میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ داڑھی والا ہے, بہت خوش ہوئی, جوان آدمی ہے نے داڑھی رکھ لی. پھر رمضان ختم ہوتے ہی دوسرے دن ایسا صاف کیا کہ بالکل گویا ریشے سے نہ ہو. تو مسائل اب یہ جو عورتیں آتی تھیں محفل خراسان میں اس طرح سے لباس پہنتی تھی غالباً, یعنی کہ بالکل نہیں لگتی تھی مسلمان ہے, بالکل نہیں لگتی تھی. انقلاب کے بعد, آپ تو انقلاب کے بعد آئے ہیں دنیا میں ہی, تو یہ تبدیلیاں ہیں, ورنہ بہت عجیب حالت تھی پاکستان میں. شیعہ سنی تعصب کی وجہ سے شیعہ عوام اپنے علماء کی طرف توجہ دیتے تھے, اپنے مذہبی چیزوں کی طرف توجہ دیتے تھے. پھر حکومتیں بھی سمجھتی تھی کیا یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے. عموماً جو نا استعمار خارجی استعمار داخلی دونوں اقلیت پر توجہ دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اقلیت اپنے کو بے سہارا سمجھتے ہیں, تو اسی لیے توجہ دیتے تاکہ ان کو استعمال کر سکے. ظاہر ہے بعد میں جب شیعیان پاکستان نے انقلاب کے نعرے کو اٹھایا تو ناراض ہو گئے عالمی استکبار, خدا خوش ہو گیا, لیکن استعمار و استکبار ناراض ہو گئے. لبنان میں حزب اللہ تو اس وقت وجود میں نہیں آیا تھا, پھر کیا نام ہے اسرائیل نے حملے کیا, سمجھ رہے تھے لوگ شیعہ سب پٹ رہے ہیں, ہمیشہ واقعا ہر حوالے سے پٹ رہے تھے. تو وہ سمجھ رہے تھے ہم جائیں گے قبضہ کریں گے لبنان کے جنوب شیعہ علاقے پر, تو سب ویلکم کریں گے. گئے لبنان میں, دوسروں نے ویلکم کیا, شیعوں نے ان کے ساتھ مقابلے کیا, یہ انقلاب کا اثر تھا. عراق میں بھی ان کے امریکہ کے خیال یہی تھا, شیعوں پر ظلم ہو رہے ہیں, ہم جائیں گے تو شیعہ ہمارے ساتھ دیں گے. لیکن ابھی انقلاب آ گیا تھا, شیعوں میں کیا ہے اکسیر جانتے ہیں نا, کوئی مواد ہوتا قدیم زمانے میں, خیالی تھا یہ کہ لوہا کو کس میں تبدیل کرتے, سونے میں. انقلاب ایران ایک سونا تھا جس نے شیعوں کو تبدیل کیا. ابھی وہ امریکہ سمجھتے تھے سنی ہمارا, کیونکہ سنیوں سے عراقی حکومت چھین لی ہے نا, تو سمجھ رہے تھے سنی ہمارے دشمن بنیں گے, لیکن شیعہ دشمن بن گئے. یہ انقلاب کا اثرات تھا. ظاہر ہے جتنا آپ کا درجات بالا تھا اتنا دشمن قوی تر ہوگا, تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے ہو آپ. تو انسان ہونے کا لازمہ یہی ہے, مشکلات ہیں. کوئی شاعر کہتا ہے مجھے سب سے غصہ اپنی عقل پر ہے, جتنے مجھ پر مصیبتیں آئی عقل کی وجہ سے آئی, اگر میں بیوقوف ہوں تو ہمارے بیوقوفوں کو دیکھیں سکون کے ساتھ, کیا ہے جو بہت بیوقوف ہوتے ہیں نا سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, کوئی فکر ہی ان کو نہیں ہوتی ہے. لیکن کیا عقل کی مذمت کرے؟ خدا چاہتا معصوم سب پسند کرتے ایسا عقل کو جو اپنے عقل سے صحیح فائدہ اٹھائے. تو پہلے کمزور تھے, پھر طاقتور بن گئے انقلاب ایران کے بعد, اور ابھی دوبارہ سوریہ میں, ظاہر ہے سوریہ کی حکومت تو اسلامی نہیں تھی, صرف مقاومت کے مفاد میں تھا حکومت, اسی لیے خود سوریہ والے کس کو ممانعت کہتے تھے, مقاومت نہیں کہتے تھے. سوریہ اپنے آپ کو ممانعت یعنی منع کرنے والا اسرائیل کو, باقی مقاومت تھے لبنان, فلسطین, یمن, ایران, عراق, سوریہ اپنے کو ممانعہ کہتے تھے. بہرحال فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن بہرحال ایک بہت اہم ذریعہ تھا حزب اللہ کی مدد کے لیے. تو ابھی ظاہر حزب اللہ کو بھی کافی نقصان ہوا, لیکن انہوں نے اپنی طاقت کو ثابت کیا. فلسطین میں بھی کم و بیش نقصان ہوا, پہلے نقصان ہو گیا چند سال پہلے کی نسبت میں, ابھی فلسطین میں, لبنان میں, سوریہ میں, لیکن عراق, یمن, ایران ہے اس کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہے. یہی تجربہ تکرار کرنے کی, سوریہ کی تجربہ تکرار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ دوبارہ قوی ہو جائیں گے. پہلے کچھ بھی نہیں تھا کہ ہم اس مرحلہ تک پہنچے, ابھی تو کافی حد تک تجربہ کار ہو گئے ہیں, طاقتور ہو گئے ہیں, تو انشاءاللہ دوبارہ اپنے جو مشکلات پیش آیا اس کا ازالہ کریں گے. حزب اللہ لبنان نے تو بہت کچھ سیکھا ہے, خود بھی جانتے ہیں ان میزائلوں کو, ڈرون کو بنانا ان کو بھی آتا ہے. اور ایران کے وزیر خارجہ کے جملہ اچھا تھا, کہہ رہا تھا کیا کہ بھئی پھر غزہ کو کہاں سے پہنچ رہا ہے, تمام تر راستے بند ہیں, اس کے باوجود اس کے امداد پہنچ رہا ہے. ضفۂ غربیہ کو ظاہر ہے جب سے رہبر نے دو تین سال پہلے کہا کہ یہ جہاد ضفۂ غربیہ میں بھی لے جانا پڑے گا, رہبر کے فرمانی کے ایک دو مہینے کے بعد سے شروع ہوا, گاڑیوں کے نیچے ان کو کچل دینا وغیرہ وغیرہ, جو ضفۂ غربیہ میں جو کنارے نہر اردن, دریائے اردن کنارے جو اس طرف ہے نا محمود عباس کے علاقے میں, گاڑیاں لے جا کر ان کو مارنا, اور غزہ میں بھی پہنچتا ہے ظاہر ہے, اور عراق میں انشاءاللہ وہاں یہ صدر خطرناک ہے, لیکن ابھی وہ اس کے سارے پر گر گئے ہیں, پر و بال گر گئے ہیں, ورنہ عراق میں خطرناک شیعوں کے درمیان یہ ہے. البتہ شمال میں سنی ہے, ترکیہ کے بڑا لالچ ہے موصل پر قبضہ کرنے کا, کرد بھی ہے, لیکن بہرحال کرد کو آزاد کرنا خود سوریہ کیا ترکیہ کے مفاد میں بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر بھی کرد بہت ہے. تو لیکن بہرحال یہ کافی حد تک طاقتور ہے ابھی, تو دوبارہ اپنی ترمیم کر سکتے ہیں اور مرمت کر سکتے ہیں, انشاءاللہ دوبارہ طاقتور ہو جائیں گے پہلے سے زیادہ بیشتر تجربہ کے ذریعے. آپ دیکھیے کہ خود اسد کے حوالے سے میں نے نہیں دیکھا, لیکن دیکھنے والے کہہ رہے تھے کہ اس کے محل کو جو دکھایا ہے کیا ہے, کسی پیسے والا متوسط پیسے والے کے پاس جو مال ہوتا ہے اتنا مال اس کے محل میں تھا, اتنا عیاشی کی زندگی نہیں تھی. البتہ زائد ہونے کی وجہ سے نہیں, شاید حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہو. یہ اب اسد کے بارے میں اتنے افسانے کہہ رہے ہیں, اتنے پیسے لے کے کیا یہ کیا وہ کیا, تو بہرحال ہم تو اسد سے دفاع کرنا ہمارا ہدف نہیں ہے, ہم وہ اقل الشرین کے بنا پر اس کے ساتھ دیتے تھے, کیونکہ اس کے ذریعے مقاومت کی, اہل ایمان کی خدمت کر سکتے تھے, مدد کر سکتے تھے, اور تنہا حکومت تھی جو اسرائیل کے مقابل میں ثابت قدم تھا. خلاصہ کسی کے قرآن مجید میں عیسائیوں کے بارے میں کہتا ہے, عیسائیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ ایک دینار اس کے پاس امانت رکھیں گے وہ کھا جائے گا, لیکن کچھ ایسے ہیں کہ ایک قنطار, ایک بیل کے کھال بھر کر سونا اس کے پاس رکھیں گے وہ آپ کو واپس دے گا. तो किसी के भी मनफी मुस्बत दोनों को मानना चाहे ना, मुस्बत की वजह से मनफी को का इनकार करे ना मनफी की वजह से मुस्बत का इनकार करे। ठीक है, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अगर एक ब्रादर ने सवाल लिखी भेजा है कि शहीद हसन नसरुल्ला की तस्वीर अभी तक क्यों नहीं हुई और उनका जसद अदालत में दिखाया गया, ऐसा क्यों?
क्या दिखाया गया?
उनका जिस्म नहीं, यानी उनकी बॉडी भी नहीं दिखाई गई और उनकी तस्वीर भी नहीं हुई।
नहीं, बॉडी के बारे में तो खबर यही है ना कि वो जख्मी नहीं हुए हैं, खबर यही है
जितनी जैसे दिखाई जाती है ना।
हाँ ठीक है, वो उन्होंने जरूरी नहीं समझा होगा दिखाना ना, तो वरना खबर तो यही है ना। तो दूसरी बात यह है कि ज़ाहिरन मेरा अपना ख्याल है, मेरे मालूम नहीं है, मेरे पास इस हवाले से अपना ख्याल ये है कि उस तरीके से तशी जनाजा करना चाहते हैं कि दोबारा इस तशी के ज़रिए शायान लुबनान की क़ुव्वत में इजाफा हो जाए, एक किस्म के इनकलाब जैसा तासीर शायान लुबनान के ऊपर रख दे, क्योंकि जो मसाइब व मुश्किल से दो चार हुए हैं उसका एक इजाला हो जाएगा, एक सारे शिया मिलकर ताकत तशय्यु वहदत तशय्यु का इजहार करे, फिर हिज़्बुल्लाह के साथ जो इत्तेहादी बकिया है वो भी आ जाएंगे, तो थोड़ा सा हालात को देखकर अमन अमान को देखकर शायद तशय्यु करेंगे। पर तारीख में याद रखी जाएगी कि शहादत के इतने अरसे के बाद इनकी तदफीन हुई, और याद रहने वाली शख्सियत है यकीनन, उनको बतौर उस्वा हमारे ज़माने के लोगों के लिए पेश करना है, उलमा के लिए पेश करना है कि अगर बनना है तो इनकी तरह बनो। तो कुछ ज़ाती खसूसियात है, लेकिन जो काबिल तकलीद है, काबिल अमल है, उसको अपने अंदर पैदा करना बहैसियत एक मुसलमान, बहैसियत एक आलिम, बहैसियत कायद, उनके कायदाना सलाहियतें ज़्यादा नुमायान थी। मुमकिन ख़ुद लुबनान में इलमी लिहाज से उनसे आगे अफराद और भी थे, लेकिन कायदाना सलाहियतें, फिदाकारी, जहाद, जज्बा वाकान अजीब इंसान थे।
आगे साहब ने खुद बताया कि जो इंकलाब से पहले पाकिस्तान के दीगर शियों के हालात ऐसे नहीं थे, नौजवान सिर्फ नहीं थे मस्जिदों में, लेकिन यहाँ पर जब इंकलाब आने के बाद हमारा भी कभी जाना हुआ ईरान, पहले 2000 के दो तीन में अब जब जाना हुआ, तो ईरान के अंदरूनी हालात काफ़ी मतलब ज़ाहिर तब्दील हो गए, यानी लिबास के हवाले से। तो आपने अगर जैसे से इंकलाब दूर हुए तो नौजवान असल भी शायद उस तरह से, यानी तादाद कम हो गई, होंगे लोग इंकलाब में मौजूद हैं, लेकिन नौजवानों में इंकलाब की शक्तियों की वो चीज़ें नहीं अभी मौजूद, इसलिए उस समय देखते
कम हुआ है। वाले असल में क्या नाम है, एक हदीस में है किसी इमाम किसी इलाके में किसी जगह पर भी हर खैर इमाम हक से पैदा होता है, हर शर इमाम बातिल से पैदा होता है। उस दूसरे हदीस में कहता है कि अगर कोई खैर काम करे इमाम बातिल के सरजमीन है, उसके लिए खैर शुमार नहीं होगा। खुलासा मैं उसके अपने अल्फाज में लुबा कहता हूँ, अभी पूरी याद नहीं है मुझे। क्या आप देखिए ईरान में यही बेदीन लोग बहुत है, आपने देखा अगर आप नए गए हैं, बेदीन लोग बहुत हैं, लेकिन ईरान में यही बेदीन डॉक्टर, बेदीन इंजीनियर, बेदीन खिलाड़ी, बेदीन फलान फलान फलान, सब अपने अपने जगह पर काम करते, उसका मफाद ईरान के लिए होता है, उसकी वजह से ईरान ताकतवर होता है, और ईरान की ताकत रहबर इस्लाम के लिए इस्तेमाल करता है। यानी बिल्कुल बेदीन आदमी हैं, लेकिन उसके खदमात इस्लाम के मफाद में इस्तेमाल होता है, वो किसकी वजह से, रहबरी की वजह से। सऊदी में फ़र्ज करें लोग दीनदार है, नमाज पढ़ते, रोज़ा करते, सदका देते, ये दे देते, और मक्का है, मदीना है, कुरान है, सबको कुरान भी देते हैं, लेकिन उसके तमाम फ़ायदा अमेरिका के इस्तेमाल में होता है। अमेरिका के मफाद में हो तो फतवा देंगे, अमेरिका के मफाद में हो तो वो तेल देंगे, अमेरिका के मफाद में हो ताल्लुकात रखेंगे। देखिए रहबर हक हो तो उस मुल्क के गरीब लोगों से भी हक के लिए इस्तेफादा करेंगे। अगर रहबर क्या हो, باطل ہو تو اس ملک کے اچھے لوگوں سے حتی قرآن و کعبہ سے بھی باطل کے لیے استفادہ کریں گے. حکمران کی اہمیت یہ امام کے ایک بہت کیا ہے, حاکمیت ہے نا, حاکمیت ہے اس کی ایک اہمیت یہی ہے. اسی لیے وہ بہت بعد میں بھی برقرار ہے ولایت فقیہ کے نام سے. اس پر توجہ نہ دے کر ہمارے لوگوں نے بڑی غلطی کی ہے. بہرین عرض کے ایک اپنے 90% شاید تھے, ابھی تو کم کرتے کرتے آ رہے ہیں. سعودی عرب والے بحرین کے پاسپورٹ لیتے ہیں اور الیکشن کے دن آتے ہیں, کیونکہ ایک روڈ ہے بیچ میں, اور اقلیت شیوں کا اقلیت میں تبدیل کرنے کو. آذربائیجان کے وہ جانور صدر بن گیا ہے, ترکی کے غلام ہیں اور ایک مشکلات سے دوچار ہیں. تو اگر شیعہ قوم میں یہی حکومت کے مسئلے کی اہمیت کا قائل تھے, میں تو عرصے سے کہتا ہوں حتی اسلامی نہ ہو سیکولر شیعہ حکومت آ جائے, تب بھی کیا ہے, تشیع ترقی کرے گا. ہاں میں وہی عراق میں عبد الکریم قاسم کمیونسٹ تھا, پہلا کمیونسٹ حکمران عراق میں, وہ خود بھی شیعہ نہیں تھے, اس کی ماں شیعہ تھی. ہمارے کوئی عراقی دوست کہتا تھا کہ میں بغداد سے روزانہ وہ کاظمین زیارت کے لیے جاتا تھا. تھا کمیونسٹ لیکن اس وقت کمیونسٹ پکا کمیونسٹ ہوتے تھے, لیکن میں اس کی گاڑی کے پیچھے دوڑتا تھا, کہتا تھا. تو اس نے کربلا اور نجف کے درمیان راستہ, بغداد سے کربلا, کربلا سے نجف تک راستہ جو پکا راستہ ہے اسی نے بنایا. شیعہ جوانوں کو لے گئے یورپ تک بھیجا تعلیم کے لیے, کچھ شیعہ جوان تعلیم یافتہ نکلے, ورنہ شیعہ بالکل گئے گزرے تھے. ایک تعلیم یافتہ ہزار غیر تعلیم یافتہ پر غالب آتا ہے حکومت کے مسائل میں, جبکہ حوزہ بھی تھا اس کے باوجود. تو یہ سیکولر ہے, صرف ماں شیعہ ہے تب بھی اس کا اثر ہے, کیونکہ ایک سیکولر جب اقتدار پر آئے گا وہ مذہبی جذبہ نہ بھی ہو, ہمارے پاکستان کے سکولروں کے پاس کچھ مذہبی جذبہ بھی ہوتا ہے, تشیع کا احساس ہوتا ہے, وہ نہ بھی ہو اس اپنے رشتہ داروں کو تو اوپر لائے گا, کچھ عہدے مہدے وغیرہ رشتہ داروں کو دے گا, کچھ پیسہ رشوت کے رشتہ داروں تک پہنچ جائے گا, رشتہ دار تعلیم یافتہ ہو جائیں گے. تو ایک نے اپنے ساتھ کیا 100 آدمی کے مسئلہ حل کرے گا تو وہ بھی آگے بڑھائے گا. تو اس پس ان کے شیعہ قوم کو فائدہ ہوگا, پھر ان میں کچھ مذہبی بھی ہوتے ہیں. ہم تبلیغ کریں گے شیعوں پر اثر کر سکتے, دوسروں پر اثر بہت کم کر سکتے. تو شیعہ اگر سیکولر بھی ہو اس کی ہدایت کرنا آسان ہے, کیونکہ مثلا ایران اور عراق کا فرق کیا ہے, عراق میں حکومت سنی تھی اسی لیے حوزہ بالکل اثر نہیں ڈال سکتا تھا, ایران میں حکومت شیعہ تھی اسی لیے علماء نے اثر ڈالا حوزہ پر. یہ سیکولر ہے, امریکائی حکومت تھی لیکن اثر ڈال سکتے تھے, یہ بہت اہم فرق ہے. تو لیکن بہرحال ابھی انقلاب کے بعد شیعہ بیدار ہو گئے ہیں اور ہم سے پہلے دشمن زیادہ بیدار ہو گئے ہیں, ایران کی دشمنی اصول دین میں شامل کر دیا ہے.
یہودی ہیں وہ ہمیشہ مالدار رہے, یہ
تاریخی
مسئلہ ہے, اس کی
کیا
وجہ
ہے؟ اگر بہت, ہاں یہ تو واضح کر, اگر ایسی بات کی ہے میں نے تو بہت مسئلہ ہم سارے یہودی ہو جائیں گے پیسہ والا بننے کے لیے چور بن جاتے ہیں تو یہودی بھی بن سکتے. نہیں, مقصد یہ ہے کہ امکان اپنی جگہ پر یہ ہے کہ آپ پیغمبر کے زمانے میں کہتے ہیں نا, مولا امیر المومنین جناب سیدہ مثلا غریب کی امداد کے لیے اپنے لباس کس کو بھیجا, شمعون یہودی کے کو بھیجا تاکہ وہ کچھ گندم بندم وغیرہ دے دے غریب کو دینے کے لیے. اور یہ لباس کس کے حوالے سے, اما کیا نام ہے, گروہ کے طور پر اس کے پاس رہے. یا مولا علی یہودیوں کے کیا ہے, باغات میں تشریف لے جاتے تھے, ان کے لیے کام کرتے تھے چند خرما کے مقابل میں. تو یہ نقطہ, یہ شاید نقطہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ سے پہلے رواقیین فلاسفر کے گروہ تھے, بڑے زہد کے ترک دنیا کے حامی تھے. جب اسکندر آیا فتوحات کرتے ہوئے رواقیین کے सरबरा के क्या नाम है, सरबरा कब्र में सोया हुआ था, कब्र बनाकर सोया था उसमें, या दुनिया में ऐश नहीं करना चाहता था, खुलासा वगैरह। तो सिकंदर आया, आकर कहा कि आपके कोई भी मुझसे दरख्वास्त हो तो आप कहें, जो भी दरख्वास्त तो नहीं कहा, एहतराम के साथ कहा, आपका कोई हुक्म हो मैं अमल करता हूँ। सिकंदर तो फातह दुनिया था ना, अमल करता हूँ, आप बताइए। तो कहा कि मेरी एक हाजत ये है कि तुम हट जाओ, धूप मुझ पर पड़ रही थी, तुम्हारे आने से धूप नहीं पड़ती है। वो धूप के सामने खड़ा था कि तुम पीछे हट जाओ ताकि धूप मुझ पर आ पड़े, यानी कोई अहमियत नहीं दी उसकी चीज़ में। तो माहौल कुछ ऐसा था, तर्क दुनिया का माहौल, ऐसे माहौल में भी तो माशरा ख़राब हो जाता है ना, न काम करेंगे न इबादत करेंगे, बीच में क्या है आगा, खसरत दारेन हो जाएंगे। क्योंकि इबादत करने के लिए वगैरह कब्र में सोने के तो काफ़ी यकीन चाहिए, और लेकिन सकाफत ऐसा बन जाए तो ना इबादत का शौक़ होगा ना यकीन नहीं है, इबादत के शौक़ भी नहीं है, काम के भी शौक़ नहीं है, माहौल को देख कर, सकाफत को देख कर। तो काम की तरफ तवज्जो बहुत कम थे। तो हज़रत मूसा ने तवज्जो दिलाया कि काम करना दुनिया कमाना सही है, तवज्जो दिलाया उस ऐब को इजाला करने के लिए। जब इसकी तरफ तवज्जो दिलाया तो आपके मानने वाले ऐसे टूट पड़े दुनिया पर। ईरान में बहुत से तबलीगात हुकूमत ने की है, लेकिन कम बच्चों की तबलीगात करते ही पूरी ईरानी कौम टूट पड़े इस नज़र इस चीज़ पर, क्योंकि ये मगरबियों की सकाफत है ना, मगरब नवाज लोग हैं। तो इसी तरह से वो भी माल दुनिया के शौक़ तो अंदर होता है, जब पैगंबर खुदा ने ये कहा तो सब इस तरफ आ गए। फिर जब ये सब इस तरफ आ गए माल दुनिया की तरफ, हज़रत ऐसा ने देखा कि यहूदी तो इसी माल दुनिया की वजह से क्या है, इतनी ख़राबियाँ इनके अंदर है। तो तवज्जो दिया जुहद की तरफ, रूहबानियत पैदा हो गई, और वैसे भी जुहद की तरफ, तर्क दुनिया की तरफ आपने तवज्जो दिया। आपने मकान ही नहीं बनाया, कहते आपकी सवारी आपके दो पाँव, आपके सालन रिवायत में है ना, आपके सालन क्या है, भूख, भूख के साथ आम रोटी खा जाओ तो बड़ा मज़ा आता है, और आपका गदला बिस्तर ज़मीन। तो एक किस्म के जुहद की तरफ दावत दी। हज़रत यहया भी आपके हमजमान थे, वो भी इसी किस्म के थे। तो ऐसा ही जुहद की तरफ आ गए। हदीस में है कि पैगंबर खुदा ने फरमाया, मेरे भाई हज़रत मूसा एक आंख के साथ आए थे, मेरे दूसरे भाई हज़रत ऐसा सिर्फ दूसरे आंख के साथ आए थे, मैं दोनों आंखों के साथ आया हूँ। यानी तवाज़ुन है मेरे दीन में, तवाज़ुन है, इफ़रात तफरीत नहीं है। क्योंकि वहाँ पर तवज्जो दिलाया तो हद से आगे बढ़ जाते हैं ना, दूसरी तरफ तवज्जो, दूसरी तरफ से हद से आगे बढ़ जाते हैं। हमारे अहादीस में भी है, गालिबन उलमा ने तो फरमाया भी है, लेकिन अहादीस में भी गालिबन है कि फरमाया क्या कि साबिक अदियान दवाई की तरह थे। दवाई की ज़रूरत कब पड़ती है, कब पड़ती है, बीमारी के वक्त, और इस्लाम खाने की तरह है जो हमेशा इंसान की ज़रूरत है। तो खुलासा यहूदियों में जो ये क्या नाम है, इंतहा पसंदी हुए हब दुनिया के लिहाज से, फिर तहरीफात करना तो उनका काम ही था, दिन में तहरीफात करके अपने दुनियावी मफाद के मुताबिक। वो यही कहते थे ना, हम जहन्नम नहीं जाएंगे, हम खुदा के रिश्तेदार हैं, खुदा के करीब हैं, अगर जाएंगे भी चंद दिन के बाद जन्नत आएंगे, इतनी सिफारिश है, हमारे शफात करने वाले अम्बिया है वगैरह। खुलासा तो आखिरत का खौफ ख़त्म कर दिया दुनिया। तो ये ज़हनियत होने से क्या हुआ, इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दिया। ज़्यादा तवज्जो देने से ज़ाहिर है एक दूसरे से सीख जाते हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ जो ख़ानदान है, नाम नहीं लेता हूँ, क्या ख़ानदान है, ताजिर ख़ानदान है, तो उनके बच्चे भी सीख जाते किस तरह से पैसे कमाना। हमारे कोई बुजुर्गवार उस्ताद है, कहते थे कि किसी स्कूल में पढ़ा रहा था तो लड़कों से पूछा, क्या तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, एक ने कहा क्या, दो लड़कों ने, दो लड़कों ने कहा हम पैसा वाला बनना चाहते हैं। कोई इंजीनियर कहता है, कोई डॉक्टर कहता है, वो क्या कहता है, हम पैसा वाला बनना चाहते हैं। तो ये अब ये हो तो उसके तक सकाफत को भी हासिल करेंगे ना, उसके बारे में सोचेंगे। एक दफ़ा किसी मौलाना के पास हम किसी मकसद के लिए गए थे, कहने के लिए कि भाई खामोश ना बैठे, कुछ काम करे, इकदाम करे। तो मौलाना कहने लगा, बड़े मौलाना मुझसे था लाहौर के, कहा कि भाई हम तफल मकतब है सियासत में। तो मैंने मजाक से कहा, मजाक तो नहीं था, अस्तहे दिल कहा था, लेकिन ज़ाहिरन मजाक लगता था कि हम तो तफल मकतब भी नहीं है। तफल मकतब तो एक घंटा आता है पढ़ने के लिए, हम सियासत में एक किताब भी नहीं पढ़ते हैं, तफल मकतब भी नहीं है। अभी जरदारी के घर में क्या है, जिस तरह हम मौलानों के बच्चे मसाइल शरीय से कमोबेश आगाह है, हाँ जी, सियासी मसाइल से आगाह नहीं है। जरदारी के घर में क्या है, सियासी उतने मसाइल से आगाह है जो हम आगाह नहीं है, शरीय मसाइल से वो आगाह नहीं है। एक माहौल, जिस माहौल में रहता है उस माहौल में क्या है, सीख जाते हैं, मुसल्लम हो जाते हैं। इसीलिए यहूदियों में भी जब सारे पैसे की बात हो तो पैसे के सारे उसूलों से काफ़ी हद तक एक दूसरे से बात करके माहौल से आप सीख जाते हैं ना, फिर उसकी तरफ शौक होता है, काम करते हैं। सबसे पहले जो होता ना, वो एक आदमी क्या था, रसीद देता था, सोना चांदी इस्तेमाल करने से घिस जाता था, ख़राब हो जाता था, तो कहा कि सोना चांदी मेरे पास रखो, उसके जगह पर रसीद दे दो। बहुत मोतबर आदमी था यहूदी, तो वो उसकी रसीद को लेते थे, एक दूसरे को देते थे, सोना चांदी इसके पास रहता था। तो उसके बाद देखा कि ये तो बहुत अच्छा है, इसकी जगह पर इसी को पैसे में तब्दील करेंगे। तो फिर पैसे में तब्दील किए खुद यहूदियों ने, तो दुनिया के पैसे पर क्या हो गए, ये तो मुस्बत चीज़ है, नाजायज़ ना हो तो क्या है, इंतहाई अहम है माल, सिर्फ नाजायज़ नहीं होना चाहिए। उन हज़रत खदीजे के माल नबूवत के फ़ायदे में, फदक इमामत के फ़ायदे में जाना था, तो वक्त के इक्तदार वालों ने ख़तरे का एहसास किया और इनकलाब ईरान के बाद आरज़ किया, शायद नजफ़ हौज़े नजफ़ से 1% किताब नहीं निकली है हौज़े कुम के बे नस्बत इसी इनकलाब के दौरान। इनकलाब के बाद क्या लोग ज़्यादा काबिल हो गए, नहीं, हुकूमत आ गई, पैसा आ गया, हाँ जी, तो लोग पैसे के ये असरात है, अगर पैसा वाहिद चीज़ नहीं है लेकिन दाई अहम मुअसर चीज़ है, जो काम करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत मुअसर चीज़ है। पर हमारे मुल्क में पैसा चाहते हैं ज़रा है रश्वत करप्शन, यहाँ पर ऐसे पैसे से तरक्की नहीं करते हैं, लेकिन काम करने वाले हो और उनके हाथ में पैसा आ जाए तो बहुत तरक्की करेंगे। तो यहूदियों की शायद एक राज यही है, इसीलिए इंग्लैंड को पैसे दिया था ना इन्होंने फिलिस्तीन लेने के लिए, इंग्लैंड को जंग में खर्चे की ज़रूरत थी, उन्होंने अच्छा खासा पैसे दिए, उसके बदले में लिख कर लाया फिलिस्तीन में उनको बसाएंगे और बसाया भी। वरना इनके आने से पहले 5 या 6% थे यहूदी, फिर इंग्लैंड इनको दे दिया।
अरे हमारे यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मैसेजेस चल रहे हैं, मुसलसल जो मैसेजेस आ रहे हैं उसके अंदर एक वो थीम समझ आ रही है, तो वो एक ही उसके ऊपर लेके जा रहे हैं कि वहाँ पर हमला कर देंगे, वहाँ अंदर घुस गए और मतलब जिससे है ना शिया सुन्नी फसाद बर्पा हो सकते हैं या फिर अंदर ही अंदर है ना, अंदर ही अंदर आग जल रही है मुसलसल। अभी भी है यहाँ बैठे बैठे भी मैसेज है, तो वो उन्होंने ना बोल दिया कि वो ज्यारत के बीवी जैनब की ज्यारत कब जो जाएगा उससे पहले उसको माविया की ना ज्यारत पे जाना पड़ेगा, पहले माविया की ज्यारत
क्यों जाना पड़ेगा,
नहीं मतलब मुसलसल इस तरह के मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पे होते रहते हैं जिसकी वजह से लोग फॉरवर्ड भी कर करके उसके ना वो कर रहे
मतलब अकल की भी जरूरत है ना,
शाम में ना वो रोजू के अंदर घुस गए और बेहरमती की है और ये किया, लोगों को कुछ पता नहीं है मुसलसल को एक एक क्लिप के ऊपर एक कोई है ना वो उनका दाइशी टाइप का बंदा वो क्लिप बना देते हैं उसको अपना ट्रांसलेट करके अपने लोग है ना।
हाँ ये सादगी है, तो नहीं जिनके समझ में आता है वो उसके इसलाह करे, सही दलील से कहे कि ये बात सही नहीं हो सकती है, वही दोनों तरफ इसलाह। अर्ज के राहबर हुई कि तबीन हकीकत को वाजह करना, تحریف سے بچانا، تحریف کی اجازت نہ دینا، پھر وہ حقیقت لوگوں تک پہنچانا، یہ انتہائی اہم ضروری ہے۔ بہرحال یہ ہوتا ہے، بہرحال